हमारे बिगड़े हुए काम दे बनाया रब।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलात वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलात वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। मदन चैनल के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल का हल, हमारे साथ शुरका में डॉक्टर साहब भी होते हैं, हमारे बहुत ही मोहतरम कारी खलील साहब भी होते हैं जो हकीमी नुस्खे बताते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ तावीज़ात अत्तारिया के हवाले से भी इस्लाम में मौजूद होते हैं जो आपको रूहानी इलाज और वज़ाइफ़ वगैरह भी बताते हैं। सिलसिले की खूबसूरती ये है कि दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लाहुल आली हमारे साथ तशरीफ़ फरमा होते हैं, जो कि बड़े ही माशाल्लाह ज़बरदस्त अंदाज पे हमारे मसाइल पर हमें रिप्लाई करते हैं, बड़ी अच्छी बातें इरशाद फरमाते हैं, हल इरशाद फरमाते हैं, और बाज़ औक़ात मसाइल की जड़ जो होती है उसको हमें बताते हैं कि मसला पैदा क्यों हो रहा है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसको कैसे फ़ेस किया जा सकता है, इसको कैसे डील किया जाता है। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह खलील भाई की तरफ बढ़ते हैं। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है, कंज़ुल उम्मान में इस हदीस पाक को नकल किया गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस इरशाद को हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हुए बयान किया गया कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुआ रब तबारक व ताला की बारगाह से पर्दे में रहती है यहाँ तक कि तुम मुझ पर यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम पर और आपकी आल पर दुरूद पाक पढ़ो। अपनी आदत बना लीजिए कि चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल का एक अंदाज़ है कि जब दुआ करते हैं तो अव्वल भी दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुआ के आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो ये दुआ की कबूलियत का बाइस है, दुआ को कबूलियत के ज़्यादा करीब कर देता है। इस आदत को जारी रखिए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खलील भाई की तरफ बढ़ूंगा, पहला सवाल मैं ही अर्ज़ करता हूँ। खलील भाई, बहुत सारी बीमारियाँ और जिस्मानी आवारिस जो हैं लोगों को होते हैं, तकलीफ़ होती हैं, जिसमें से बाज़ ऐसी हैं कि यूँ समझ लिए कि एक दफ़ा आ गई ना अब उनका जाना दुश्वार होता है, वो जाती तो नहीं है लेकिन उनका कोई ना कोई हल इस एतबार से होता है कि बढ़े नहीं या उनके नुकसान जो हैं वो कम हो जाएं। उनमें से एक है डायबिटीज़, जिसे शुगर भी कहा जाता है, इस हवाले से हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं, कोई इसका इलाज तजवीज़ फरमाएं।
अल्लाह करीम हमारे मरीजों पर नज़र रहमत फरमाए, आसानियाँ फरमाए, खैर और सलामती फरमाए। इसमें शुगर के हवाले से आपने इरशाद फरमाया, तो इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि अगर कोई मर्ज़ हो जाए बिलफर्ज़ किसी को, तो उसको अपने ऊपर ओढ़ना नहीं चाहिए कि अब क्या होगा अब क्या होगा, तो मुझे तो शुगर हो गया या फलां, किसी को और कोई मर्ज़ ऐसा हो जाता है,
ना उम्मीद ना हो।
अल्लाह करीम मौज़ी अमराज से हम सब की हिफाजत फरमाए,
आमीन।
तो इसमें पिछले दिनों मेरे आका शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहू आलिया ने भी मदनी मुदाकरे में इरशाद फरमाया था, कुछ इस तरह का मफहूम था कि अगर किसी को कोई मर्ज़ हो जाए, शुगर है, किसी को कोई और ऐसा मसला हो जाता है, बाज़ों को जिगर के अमराज हो जाते हैं, हेपाटाइटिस है, दीगर चीज़ें हैं, गुर्दे के मसाइल हैं, तो फरमाया ये था कि अगर कोई हो जाए तो उसको परेशान ना हो, अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखे, और दूसरा ये कि परहेज़ करके उसको कंट्रोल किया जाए,
ठीक है,
अपनी ग़िज़ाओं के अंदर, अपने जो भी सुबह शाम के अंदाज़ हैं, सोने के, जागने के, उठने के, बैठने के, कामकाज के और खाने पीने के, उसको जो है बेहतर कर लिया जाए, परहेज़ किया जाए, जो भी
ख़ास। अगर मैं यहाँ पे आपसे एक बात अर्ज़ करूँ कि यूँ तो बहुत सारी बीमारियों के अलग अलग परहेज़ होते हैं, शुगर की अगर बात करूँ तो ऐसा लगता है कि शुगर के मरीज़ का परहेज़ करना बहुत दुश्वार है, वो पहले अगर उतनी मीठी चीज़ें, चीनी वाली चीज़ें ना भी खाता हो तो एक जो मुशाहदे में आई ये बात, हो सकता है मेरा मुशाहदा ऐसा हो और दूसरों का इससे अलग हो, कि जब पता चल जाता है कि शुगर है, अब चीनी नहीं खानी, अब मीठा नहीं खाना, परहेज़ है इससे, तो उसकी तरफ ज़्यादा रग़बत होती है, ज़्यादा तलब होती है, क्या करें
जी। ऐसा देखा भी है मगर परहेज़ करने वाले करते भी हैं।
अच्छा,
तो अब वो जो चीज़ ना मिले तो आमतौर से होता है कि बंदे की तलब उस तरफ बढ़ जाती है, تو ہوتا ہے، مگر یہ کہ غور یہ کرنا چاہیے کہ پہلی بات وہی پوری کر لوں کہ گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو پرہیز کیا جائے، پھر شوگر کا آپ نے ذکر کیا، تو شوگر والوں کے لیے سب یہی ہے کہ ایک تو اس کا پریشر نہ لیں، پریشان نہ ہوں زیادہ، اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، اور دوسرا یہ کہ واک کریں، چلنا پھرنا یہ اپنے لیے ضروری قرار دیں، صبح ٹائم مل جائے تو صبح پون گھنٹہ پیدل چلیں، تو صبح وقت نہ ملے تو رات میں جو ہے پیدل چلنا جو ہے اختیار کیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی اپنے طبیب سے ڈاکٹر سے اس کا پراپر جو ہے چیک اپ کروایا جائے، اور جو اس کی طرف سے ہدایت ہوں اس پر عمل کیا جائے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ باقی مزید میں کچھ گھریلو علاج بھی اس کا عرض کر دیتا ہوں، وہ بھی کیا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جیسے شوگر والوں کو دیکھا ہے جنہیں شوگر کا مرض ہوتا ہے، وہ چائے سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، میٹھی چائے سے، اسی طرح سے اور کوئی میٹھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ چاول کثرت سے کھائیں گے، اسی طرح سے گندم کی جو روٹی ہے
جی
یہ بھی جیسے چلتی ہے دو دو تین تین روٹی کھا لیں گے، تو کہا جاتا ہے کہ ایک روٹی میں ایک ڈیڑھ چمچ چینی کا ہوتا ہے۔
اتنی میٹھی لگتی تو نہیں ہے؟
لگتی نہیں، مگر اس کے اندر
اچھا میڈیکلی اس کو کہا جاتا ہے،
جی جی جو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس حساب سے اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے،
ٹھیک،
تو اسی ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔
صحیح،
تو یہ کہ جتنا اس سے بچ رہے اچھی بات ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ جو ہم چاول کھا رہے ہیں یا اسی طرح سے گندم کی روٹی جو
کھا رہے ہیں، یعنی جو بظاہر میٹھی چیزیں شمار نہیں ہوتی جیسے چاول یا گندم ہے، یہ میٹھی چیز میں تو شمار نہیں ہوتے، لیکن اس کا سائڈ افیکٹ جو ہے وہ اسی طرح،
جی جی، اس کو جیسے ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ اس کی طرف بتاتے ہیں اس حوالے سے، تو ان چیزوں سے بھی جیسے بچا جائے، تو کہا جاتا ہے کہ اگر ہو سکے تو شوگر والا کچھ آئی کہ دن میں ایک بار یہ روٹی کھائیں، باقی جو ہے دیگر غذائیں کچھ استعمال کرنا کھائیں، تو وہ اس کے لیے زیادہ مفید ہے۔ میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک جو ہے وہ آٹا آپ گھر کے اندر ترتیب دے لیں، شوگر والے خاص طور سے، یہ کیلسٹرول کے حوالے سے بھی مفید ہے، اسی طرح سے جن کا ویٹ زیادہ ہے اس حوالے سے بھی مفید ہے، اور خاص طور سے شوگر والوں کے لیے۔ تو اس میں کرنا یہ ہے کہ آپ گندم کا آٹا 2 کلو لے لیں، 2 kg، جیسے 2 کلو گندم کا آٹا اور ساتھ اس کے 2 کلو جو کا آٹا، اور پھر تیسری چیز اس کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے 1 کلو کالے چنے جو ہوتے ہیں، اس کو شامل کر لیا جائے پیس کر، تو یہ 5 کلو ایک اس طرح سے بن جائے گا۔ پھر اس کے اندر 100 گرام سفید زیرہ، 100 گرام کلونجی، اور 100 گرام اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے اجوائن، 3 چیزیں کلونجی، اجوائن اور سفید زیرہ، یہ 100 گرام، اور باقی جو بیسن کہہ لیں اسے یا کالے چنے کا آٹا کہہ لیں، وہ بھی لے سکتے ہیں، کالے چنے بھی لے سکتے ہیں، تو وہ 1 کلو، 2 کلو گندم کا آٹا، 2 کلو جو کا آٹا، ان کو مکس کر لیں اور پھر اس سے روٹی بنائی جائے، تو انشاءاللہ عزوجل یہ شوگر کے حوالے سے بھی مفید رہے گی،
ٹھیک،
اور شوگر کو کنٹرول میں رکھے گی، اسی طرح سے ویٹ وغیرہ کو بھی یہ کم کرتی ہے جن کا ویٹ زیادہ،
ایک ساتھ بنا کے رکھ لیں،
مکس کر کے اس کو پیس کے رکھ لیا جائے،
یہ خراب تو نہیں ہوتا، مطلب 5 کلو جب ہم بنا رہے ہیں تقریباً 5 کلو آلموسٹ 300 گرام ہو گیا،
نہیں خراب نہیں ہوتا،
اچھا
جس طرح دیگر آٹے ہوتے ہیں
اسی طریقے سے چلے گا۔ اچھا جو جن کو شوگر نہیں ہے اگر وہ بھی استعمال کریں،
استعمال کرنا چاہیں تو بہت زیادہ مفید ہے یہ، جس میں کیونکہ اس میں جو کا آٹا بھی ہے، جو کا دلیا ویسے ہی فائدہ مند ہوتا ہے، تو وہ یہ جو اس کے اندر شامل ہو جائے گا، پھر اس طرح سے کالے چنے ہیں اور پھر اجوائن اور کلونجی سفید زیرہ وغیرہ، تو یہ ایک بہت اچھا، اس کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا اللہ نے،
اور عام روٹی اس سے بنائی جائے،
عام روٹی۔
چلیں جی، مدنی چینل کے ناظرین، خلیل بھائی نے آپ کو ایک ایسا علاج بتا دیا ہے، ایسی ترکیب بتا دی ہے، اور 2 چیزوں کے لیے، شوگر والوں کے لیے بالخصوص، اور جو موٹاپا ہے اس کے لیے بھی کنٹرول کرے گا موٹاپا
انشاءاللہ،
تو کولیسٹرول وغیرہ کنٹرول کرے گا، اور اس کی جو ترکیب میں سمجھاؤں کہ 40% جو ہے وہ گندم کا آٹا ہو، 40% جو ہے جو کا آٹا ہو، اور 20% جو ہے وہ چنے کا آٹا یعنی جسے ہم بیسن بھی کہتے ہیں وہ ہو، اور پھر اس کے اندر جب یہ 5 کلو ہوگا تو 100 گرام سفید زیرہ، 100 گرام اجوائن اور 100 گرام
کلونجی
یہ ملا لی جائے، پیس کے ہی ملا لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی یہ بنا لیں آپ, ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ بنائیں گے. صحت مند رہنے کی کس کو خواہش نہیں ہے, اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہونی بھی چاہیے. جنید بھائی, شوگر کا کوئی روحانی علاج بھی ہے؟
جی بالکل ہے, الحمدللہ ہر بیماری کا اللہ کی رحمت سے علاج موجود ہے. کوئی مرض کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے. شوگر کے حوالے سے جو مدنی پھول, جو احتیاطیں, جو کھانے پینے کے حوالے سے مدنی پھول قبلہ خلیل بھائی نے ارشاد فرمائے, تو اولاً ان مدنی پھولوں پر بھی عمل کیجئے, بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق بھی عمل کیجئے گا, اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا. کیونکہ روحانی علاج پر بھی عمل کرنا ہے, وظائف بھی پڑھنے ہیں, اور احتیاط پرہیز جو لوازمات ہیں تو وہ بھی آپ نے پورے کرنے ہیں. روحانی علاج شوگر کے حوالے سے, بالخصوص جو شوگر کے مریض ہیں انہیں چاہیے کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ صبح و شام تین تین مرتبہ شوگر کا مریض پڑھے, پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کریں اور پانی پر دم کر کے پئیں تا حصول شفا. اس عمل کو جاری رکھیے گا, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا, شفا حاصل ہوگی, اور جن کی شوگر بڑھ جاتی ہے, لو ہو جاتی ہے, تو اس پر عمل کیجئے, اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ.
ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. شوگر کے حوالے سے جو ہم نے گھریلو علاج جانا اور ایک روحانی علاج جانا, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے بھی رہنمائی لیتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے شوگر کا جو پیشنٹ ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا احتیاط کرنی چاہیے. مرحبا.
السلام علیکم. شوگر کے حوالے سے دیکھیں, بڑی کامن سی ہمارے یہاں یہ ڈیزیز ہو چکی ہے, جس میں بہت سارے اس میں عنصر شامل ہیں پھیلنے میں. سب سے پہلے جو ہمارا ڈائٹ پیٹرن اور رہن سہن کا جو پیٹرن ہے وہ اتنا تبدیل ہو گیا ہے کہ ہم جو ایک نارمل روٹین لائف کی طرف ہے وہاں پہ نہیں پہنچ پاتے ہیں, جس میں اسپیشلی خوراک کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لیک آف ایکسرسائز ہے کہ ہم جو اپنی باڈی کو جو چیزیں یوز کرتے ہیں کھاتے ہیں وہ اس طریقے سے ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر بن رہا ہے آج کل کے دور کے اندر کہ شوگر کی بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے. اب ایسی صورت کے اندر اس چیز سے پریونشن کے لیے سب سے بہتر تو بات یہ ہے کہ جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے, اسپیشلی خاص طور پہ جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ ایکسرسائز وغیرہ اور ڈائٹ میں جو کھانے پینے کے معاملات ہیں اس کو بڑا متوازن انداز,
یعنی جن کے خاندان میں کسی کو رہی ہے.
ہاں جی بالکل, کیونکہ ان کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس چیز کا کہ ان کو فیملی ٹرانسفر بھی ہو سکتی ہے کہ فیملی کی طرف سے یہ چیز چلتی ہے کھانی, تو اس میں تھوڑا سا کھانے پینے میں احتیاط کر لینا چاہیے. اب اگر خدا نہ خاصے کسی کو شوگر ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ڈاکٹری مشورے کے مطابق جو اس کا لائف اسٹائل ہے اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. بعض لوگوں کی شوگر بالکل بارڈر لائن پہ ہوتی ہے, ان کو ایک الگ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے لائف اسٹائل کو چلانا ہے. بعض لوگوں کی بہت زیادہ ہائی شوگر ہوتی ہے جو کہ ٹیبلٹس وغیرہ سے عموماً کنٹرول میں رہتی ہے. عمومی طور پہ غلط فہمی لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ یار ہم نے چار دفعہ یا پانچ دفعہ یا ایک ہفتہ مہینہ دوا استعمال کی اس کے بعد شوگر ختم ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا. اب شوگر ہماری سب کی باڈی کے اندر شوگر ایک موجود ہے,
ٹھیک,
لیکن وہ ایک نارمل مقدار میں موجود ہے. اب ہم کوئی بھی اگر میٹھی چیز استعمال کرتے ہیں تو اس میٹھی چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمارا لبلبا جو ہوتا ہے وہ انسولین پروڈیوس کرتا ہے,
ٹھیک,
اور اس چیز کو وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے,
نیچرلی پروڈیوس
ہو جاتی ہے. اب جہاں لبلبے, کیونکہ پھر آپ بہت زیادہ ایسی چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو لبلبے کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, تو بعض اوقات وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر, جس کی وجہ سے وہ پراپر انسولین پروڈیوس نہیں کرتا, جس کی وجہ سے یہ شوگر کی بیماری انسان کو پیدا ہو جاتی ہے. اب اس میں ڈائٹ کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ انسولین کی پروڈکشن آپ کی قدرتی طور پہ چلتی رہے, آپ کو دوا کی ضرورت نہ پڑے. اب اگر دوا ٹیبلٹ سے بعض اوقات کنٹرول میں نہیں آتا ہے تو پھر انسولین کی ضرورت ہوتی ہے, تو انسولین جو ہے وہ لگائی جاتی ہے اس کے حساب سے. لیکن اس میں بھی جو میجر مسٹیک پیشنٹ کرتا ہے وہ اپنے طور پہ تمام معاملات کو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چار یونٹ کم کر دیا یا پانچ یونٹ کم کر دیا, وہ اس کے لیے بڑا خطرناک بن جاتا ہے بعض اوقات, بعض صورتوں کے اندر. تو ایسی صورت کے اندر, کیونکہ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ سمجھ لیجیے کہ اس کا مورٹیلیٹی ریٹ یعنی کہ نقصانات بہت زیادہ ہیں, صحت کے پہ بھی اور جان کے اوپر بھی خطرہ بہت زیادہ بنتا ہے, تو اس میں احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جتنا بہتر طریقے سے احتیاط اور ڈاکٹری مشورے سے چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ڈائبٹیز سے کوئی میجر ایشو اس کو نہیں ہو سکے گا.
یہ شوگر کی بات چلی تھی, تو آپ نے جو گفتگو کرنی ہے, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کیونکہ خلیل بھائی نے بھی یہ بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کی کہ شوگر تو ایک مرض ہے, آ گیا ہے, اب اس کے جو مزید نقصانات ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے لائف اسٹائل کو مینٹین کرنا پڑے گا. میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک بیماری ہے, اس سے بچنے کے لیے یا اس سے نقصانات سے بچنے کے لیے آپ کو اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑتا ہے. تو نیکی یا بدی کا جو ایک کانسیپٹ ہے, اچھائی یا برائی کا جو کانسیپٹ ہے, چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا معاشرتی طور پر ہو, اس میں بھی لائف اسٹائل میٹر کرے گا؟
بدلنے کے لیے بدلنا تو پڑے گا, خود کو کچھ بہتر کرنے کے لیے خود کو بہتر کرنا پڑے گا. دنیاوی طور پر ہم کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ
کھونا پڑتا,
مگر دین کے معاملے میں تو پانا ہی پانا ہے, کھونا تو کچھ ہے ہی نہیں. کہ آپ جو چیز چھوڑنے کی ہے وہ چھوڑ رہے ہیں اور جو چیز لینے کی ہے وہ لے رہے ہیں.
ٹھیک,
برائی چھوڑنے کا تقاضا کرتی ہے,
ٹھیک,
اچھائی لینے کا تقاضا کرتی ہے.
ٹھیک,
برائی چھوڑی جاتی ہے, اچھائی لی جاتی ہے.
صحیح,
تو یہ ایک نیچرل ہے. تو زندگی میں جہاں بندہ اپنی دنیاوی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطیں کرتا ہے اور کرنی چاہیے, کہ صحت کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے ہماری زندگی کے معاملات میں. اور بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو, یہ حدیث پاک میں ارشاد آ چکا ہے. تو جس طرح صحت مند رہنے کے لیے کوششیں کرنی ہیں اور احتیاطیں کرنی ہیں, اسی طرح گناہوں سے بچنے کے لیے بھی کوششیں کرنی ہیں, احتیاطیں کرنی ہیں, کہ ان چیزوں سے. اس میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس گیدرنگ سے, اس صحبت سے بچایا جائے جہاں پر گناہ کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں یا گاہ گناہ کرنے کا سلسلہ رہتا ہے. اور یہ کوئی مطلب کوئی بہت زیادہ غور کرنے سے نہیں آتا, یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کہاں بیٹھنا ہے اور کہاں نہیں بیٹھنا. اصل میں دو چیزیں یہاں پر میں ڈسکس کروں گا. ایک یہ کہ بری صحبت نے کسی کو بگاڑ دیا,
ٹھیک,
اور ایک یہ کہ وہ خود بری صحبت کا ہی رسیا ہے, اس کو چاہیے بری صحبت.
ٹھیک
ہے, ایک گلی اور ایک محلے میں تین چار قسم کی گیدرنگس ہوتی ہیں. ایک آدمی نیا رہنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کے بعد آپشنس موجود ہیں,
صحیح,
مگر وہ اپنی عادتوں اور اپنے نیچر کے مطابق اپنی گیدرنگ پکڑ لیتا ہے.
ٹھیک,
تو بعض اوقات پھر وہی ہے, اس کے پیچھے بھی اس کی عادتوں کے بگڑنے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صحبت تو کار فرما ہوتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ صحبت و مؤثرہ, صحبت میں اثر ہوتا ہے. اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, گلی کوچے, محلے میں, خاندان رشتہ دار میں کوئی سی صحبت مل جاتی ہے. تو جائزہ اپنی ذات سے لینا چاہیے اور محض یہ کہہ دینا کہ میں وہاں سے بگڑا ہوں, تو وہاں اس کو پکڑنے کا آپ کو یا اس صحبت کو اختیار کرنے کی نوبت کیسے آئی؟ تو ایک نیچر ہوتا ہے, ایک مکھی گندگی کو پسند کرتی ہے, ایک مکھی پھولوں کو پسند کرتی ہے.
جی,
کہتے تو دونوں کو مکھی ہیں. ہمارا نیچر بہت میٹر کرتا ہے. یہ جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ابھی, آپ نے بھی جو احتیاطیں بیان کی, اس میں بھی نیچر میٹر کرتا ہے. بعض اوقات لوگوں کا نیچر احتیاط کا ہوتا ہی نہیں ہے, بھلے اس کو بدن کی بیماری ہی کیوں نہ ہو. یہ ہزار کہہ دیں شوگر شوگر شوگر, لیکن اب جس نے نہیں احتیاط کرنی نہ, وہ پھر شوگر سے بچنے کی بھی احتیاط, وہ تکلیف اٹھا لے گا, لیکن شوگر سے بچنے کی کوشش کرنے میں وہ صحیح طور پر اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا, میٹھا لے لے گا, یہ لے لے گا. اس طرح اور بہت ساری بیماریاں, اس سے بچنے کے لیے جیسے پریونشن بیٹر دین کیور کا جو فریز ہے, اس سے لوگ نہیں اس پر اتنا عمل کرتے کہ کچھ نہیں ہوتا. اس طرح صحبت کا بھی یہی لے کر لوگ چلے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر دونوں کی طرف جب کچھ ہو جاتا ہے نا تو پھر بس ہو جاتا ہے. تو دونوں طرف, اصل میں اس میں ایک ورڈ ہے مہروز بھائی,
جی,
بندے کو محتاط ہونا چاہیے. بس محتاط ہونا چاہیے کہ وہ کیئر کرنے والا ہو, دیکھنے والا ہو, سمجھنے والا ہو کہ کیا کھانا کیا پینا میرے لیے بہتر رہے گا اور کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرے لیے بہتر رہے گا.
محتاط ہوگا تو سدا سکھی رہے گا,
محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے. یہ ایک بزرگوں کا ایک ہمیں سبق ملتا ہے.
کالز کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کالز لیتے ہیں. جی,
محمد شمون رضا تاری, قادر پر آؤں مدینہ تروریہ ملتان. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اچھے ڈاکٹر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سائیڈ میں بیماری جو مریض کو ہے وہ بھی لکھ دیتے ہیں, جو علامات ہیں وہ بھی لکھ دیتے ہیں, اور پھر علاج بھی تجویز کر دیتے ہیں تاکہ یہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس یا جب یہ دوبارہ آئے تو پتہ ہو کہ کیا علامات تھی اور کیا معاملہ تھا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں لکھتے, اپنا نسخہ لکھ دیتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی نسخہ اگر دوسرے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جایا جائے تو وہ اس کو بالکل ہی نگلیکٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے تو یہ تو صحیح نہیں ہوا. تو ایسے میں ڈاکٹر صاحبان کے لیے کیا تجویز کیا جائے کہ وہ کس انداز سے اپنا نسخہ لکھیں اور اس پر کیا ہدایات لکھیں؟
آپ سے سوال پوچھا میرے ذریعے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا. ڈاکٹر صاحب تو ہر بیماری کی تو ہسٹری تو نہیں لکھ سکتے. اب آپ نزلہ زکام کھانسی لے کر گئے اور وہ ایک پرچہ تیار کر کے دے دیں گے سو نزلہ کو زکام کھانسی تھا. تو جب بھی کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایک ہٹ کر کوئی ڈیزیز آتی ہے, بیماری آتی ہے, تو پھر آدمی ہٹ کر کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, اور جب ان کے پاس جاتے تو وہ ایک کارڈ یا کوئی طرح کا اپنا ہی پرسنل ایڈمنسٹریٹو ایک ریکارڈ رکھتے ہیں جس میں وہ آپ کی کچھ نہ کچھ ڈیٹیل اشاروں میں لکھ لیتے ہیں, اور جب آپ جاتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کا نمبر مانگتے ہیں کہ آپ نے اسے پہلے دکھایا ہے, یہ دکھایا ہے, نمبر کون سا یہ ہے, تو وہ آپ کا وہ کارڈ نکالا جاتا ہے. اس کارڈ کے اندر آگے پیچھے کہیں بھی اس طرح کی کوئی ہسٹری لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ہے, البتہ کیا میڈیکل میں یہ پروٹوکول ہے, یہ میں ڈاکٹر کامران سے پوچھ رہا ہوں کہ ہر پیشنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی ہسٹری لکھ کر پیشنٹ کو دے؟
نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. عمومی طور پہ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ اپنے پاس ریکارڈ رکھتے ہیں, بعض یہ تو اپنے ہاسپٹل لیول کے اوپر یا کوئی اس نے سوفسٹیکیٹڈ قسم کی کلینک یا اپنا سیٹ اپ کیا ہوا اس نے اپنا یہ بنایا ہوا ہوتا ہے. لیکن نام جو نارمل جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں عمومی طور پہ وہ لکھتے نہیں ہیں, لیکن اس میں بھی کچھ سلیکٹڈ ہوتے ہیں ایسے جو وہ صرف اپنی یاد دہانی کے لیے لکھتے ہیں کہ بھائی یہ مریض اس کمپلین کے ساتھ میرے ساتھ آیا تھا, وہ بھی ایک چھوٹا سا لفظ لکھ لیتے ہیں کہ اس کمپلین سے آیا تھا. اور اگر فرض کریں گے اس کا ڈائگنوسس بن جاتا ہے, رپورٹ وغیرہ کروا لیتے ہیں, تو پھر وہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ رپورٹ ان کو ایڈوائز کی تھی نیکسٹ وزٹ کے لیے تاکہ ان کو یاد رہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے تھے. تو ایسا بہرحال کوئی پروٹوکول ہے نہیں کہ ویسے وربلی تو زبانی طور پہ تو
پیشنٹ کو اس کی ڈیزیز ڈیٹیل لکھ کر دینا یہ میڈیکلی پروٹوکول میں ہے نہیں.
نہیں, لیکن جب ہاسپٹلائز ہوتے ہیں نا پھر ہاسپٹلائزیشن میں آپ کو دینا پڑتا ہے,
کیونکہ وہ پھر سٹاف ہی بدلتا ہے.
جی, وہ ڈاکومنٹیشن
بدلتا ہے, تو اس کو پتا ہونا چاہیے کہ پیشنٹ کو کیا کیا چیزیں لے کر چل رہی ہیں. وہ تو پھر اس کا پورا ایک ایگزامینیشن کا ایک پروسیس اس کا
پوری ہسٹری فائل ہوتا ہے.
لیکن اگر میرا یہ اس میں یہ ہے, ناظرین سے میں عرض کروں گا کہ اگر ایسا ہے کہ آپ کو کسی اور ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو آپ جس ڈاکٹر کو دکھا رہے تھے اگر اس ڈاکٹر کو کہہ دیں کہ میں کسی اور ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا ہوں, تو آپ نے جو میری چیزیں دیکھی تھیں ڈائگنوس کی تھیں اگر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دے دیں گے تو میں اس ڈاکٹر کو وہ آپ کا ڈائگنوس پیپر, آپ کا جو پرسکرپشن ہے جس پہ آپ نے دوائیاں لکھی ہیں وہ میں دکھا دوں, تو مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر منع نہیں کریں گے. لکھ دے
جب پیشنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے ہسٹری تو عمومی طور پہ دے دیتے ہیں, بنا کے دے دیتے ہیں کہ پیشنٹ اس کمپلین سے آیا تھا, یہ یہ دوائیاں اسٹارٹ کی. جیسے ریفرل لیٹر ایک طرح کا ہوتا ہے نا, جیسے ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آیا کہ ہمارے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اور ہم چاہ رہے ہیں کسی اور سے ایک سیکنڈ اوپینین لینا ہے, تو ہم باقاعدہ ایک پیشنٹ کو دے دیتے ہیں ہسٹری بنا کے.
کیا یہ بھی ممکن ہے؟ میں جو کال آئی ہے اس کے حساب سے میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں, شاید ہمارے ناظرین کو کام آ جائے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے یار یہ کیا دوائی دے دی. اچھا, اب ایک ہی ڈیزیز کی دوائی چار کمپنی نے بنائی ہے, آپ تک جس کمپنی نے اپروچ کی آپ کے نزدیک اس کی یہ دوائی مارکیٹ میں ہے, اور مجھ تک اس کمپنی نے اپروچ نہیں کی دوسری کمپنی نے اپروچ کی, تو کیا یہ ایک ڈاکٹر کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ یہ جو دوائی تھی اس کی نالج میں نہیں ہے کہ یہ بھی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے؟
میں بھائی صاحب دوا کا نام تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نامعلوم,
لیکن پوری ڈیٹیل اس کی پوری جو تفصیل ہے وہ پتا ہو یہ ضروری ہے؟
نہیں, یہ نہیں ہوتا. عمومی طور پہ کہ ہزاروں کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, اب جو نیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل کمپنیز ہوتی ہیں اس کا تو تقریباً 99% سب کو پتا ہوتا ہے کہ دوائیاں یہ یہ دوائیاں چلا رہی ہیں. باقی جو لوکل مینوفیکچرنگ ہوتی ہے جیسے علاقوں میں یا چھوٹے شہروں میں بن رہی جینرک میڈیسن ہوتی ہیں یا دوسری ہوتی ہیں جو دوسری میڈیسن بھی بناتے ہیں لیکن وہ لوکل سطح پہ بنا رہے ہوتے ہیں, تو وہ سلیکٹڈ ایریاز کے اندر چل رہی ہوتی ہیں, تو بعض اوقات نہیں پتا چل رہا ہوتا ڈاکٹر کو کہ یہ کیا ہے. ہاں, اگر وہ منگوا منگوا کے دیکھ لیتا ہے, پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر سالٹ یہ لگا ہوا ہے, تو پھر وہ اس کے حساب سے دے دیتا ہے, گائیڈ کر دیتا ہے.
بیسیکلی جینیرک جو نیم ہے اس کا وہ تو پتا ہوتا ہے نا ڈاکٹر کو, برانڈ نیم نہیں پتا ہوگا زیادہ سے زیادہ, جینیرک تو پتا ہوگا نا.
لیکن وہ دوا جب سامنے آتی ہے تب یہ آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ یہ اس جینیرک نیم کی دوا ہے اس کے اندر.
اگلی کال دیجیے.
نگرانش را اللہ آپ کو سلامت رکھے. نگرانش را آپ سے عرض ہے کہ اللہ عزوجل کی رضا میں ہمیں کس طرح راضی رہنا چاہیے, اس پر مدنی پور ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
اللہ اللہ اللہ, اس کے لیے مطالعہ کریں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے تعلق سے, اور جب مطالعہ کریں گے تو فضائل پتہ چلیں گے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے فائدے کیا ہیں, اور اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنے کے نقصانات کا بھی پتہ چلتا ہے. پھر اس سے بزرگوں کے واقعات و حکایات اسٹوریز جو ہوتی ہیں وہ ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ بزرگوں نے کیسے وہ اللہ کی رضا پر راضی رہے. تو اس کا ایک بنیادی فائدہ اللہ کی رضا سے تو یقین ہے, رب کی رضا, اللہ ہم سے راضی ہو جائے,
آمین,
اور اس نے جس حال میں رکھا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں. اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی حد تک پرسکون رہتے ہیں, کہ آپ کو اور ہم کو یہ یقین ہم پر ایک غالب آ جاتا ہے کہ میں جس حال میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے میری ماں سے بڑھ کر مجھ پر رحمت بھی فرماتا ہے اور مجھ سے محبت بھی فرماتا ہے اور مجھ پر کرم بھی فرماتا ہے. تو یہ چیزیں جب ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں تو ایک سکون لاتی ہیں, راحت لاتی ہیں. کئی ایسے لوگ پریشان حال ہیں, گھروں میں پریشانی ہیں, بہت پریشانی ہے, یہ اندازہ ہے, بہت پریشانی ہے. دیکھنے سننے والوں میں بھی ایک سے ایک پریشان ہے, کوئی بیٹوں کی وجہ سے پریشان ہے, تو کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی روحانی معاملات ہے کسی کے ساتھ, تو کسی کے ساتھ کیا معاملات ہیں, کسی کے ساتھ کیا ڈر خوف میں جی رہا ہے, کوئی مطلب کہ کس طرح یعنی یہ بات ہے کہ غموں سے بھری ہوئی اس دنیا میں ہم لوگ جی رہے ہیں. تو ایسی پریشان کن حالات میں جس بندے پر رب کی رحمت آئی گئی نا, اس کو رب نے اپنی رضا کی نعمت سے نواز دیا کہ وہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہے, اور اس کو فیضان حضرت ایوب علیہ السلام نصیب ہو گیا, انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی میں ایک سکون کی لہر آئے گی, وہ کمفرٹیبل زون میں خود کو فیل کرے گا کہ جو میرے ساتھ جو ایشوز ہیں وہ یہ ان ایشوز کو وہ جانتا ہے, جو ان ایشوز کو ان مسائل کو حل کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ میرا رب ہے, وہ میرا اللہ ہے, وہ میرا کریم رب ہے, اور اس وہ جانتا ہے کہ میں کس حال میں ہوں. اور جب بندہ اس کی رضا والے فیز میں, اس کی رضا والے معاملات میں جب داخل ہوتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہے. صرف یہ نہیں کہتا کہ میں رب کی رضا پر راضی ہوں, نہیں, وہ اس میں اپنی عبادات میں مصروف رہتا ہے, وہ نمازیں پڑھے گا, عبادت کرے گا, نیکیاں کرے گا, تلاوت کرے گا, اپنے رب کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف رہے گا. تو یوں اس طرح اس پر ایک سکون اور ایک اطمینان قلب کا ایک یوں سمجھیے کہ اس کو ایک وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس راضی برضا والے معاملے کو پانے میں کامیاب ہو جائیں,
آمین,
اور اپنے رب کی رضا پہ راضی رہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں یا اللہ ہمیں بس بغیر امتحان کے فرسٹ کر دے. مندی مذاکرے میں یہ بات کو بڑی غور سے سنا میں نے اپنے اسلام بھائی کہا کہ امیر سنت نے چند چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ آزمائش, امتحان, فقر, عشق رسول کے عنوان پر آپ نے بیان فرمایا تھا, تو اس میں آپ نے پھر بعد آخر میں یہ فرمایا تھا کہ ہم لوگ امتحان کے لائق و قابل تو ہیں نہیں, اس طرح کی آپ نے بات کی تھی. اب اللہ تعالیٰ بات اپنی رحمت سے ہمیں بغیر امتحان کے فرسٹ کر دے. تو میں نے اپنے اسٹاف کو کہا تھا دیکھو میرے سنت کی بات کتنی گہری ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا پاس کر دے, فرسٹ کر دے, جب مانگنا ہے تو پھر پاس کیوں مانگے, فرسٹ ہی نہ مانگے, مانگنا ہے تو پاس کیوں مانگے, پاسنگ مارکس کیوں مانگے, جو پاس کرنے پر قادر ہے وہ فرسٹ دینے پر بھی قادر ہے.
مانگنے کا بھی طریقہ ہے,
مانگنے کا طریقہ. میں اتنا مطلب محسوس ہو رہا تھا اس جملے سے,
مزے کی بات ہے,
ہاں اتنا محسوس ہو رہا تھا, نوٹس کرو کہ آپ نے فرسٹ مانگا پاس نہیں مانگا. مانگ کس سے رہا ہوں؟
رب سے.
رب سے مانگ رہا تھا پھر
بڑی چیز ہی مانگ.
یہ ہے جی. کال دیں.
محمد شبیر تاری خلیل بھائی کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ گلا خراب زکام کھانسی وغیرہ کے لیے خلیل بھائی نے ایک نسخہ بتایا تھا, ککڑا سنگی اور ملٹھی اور دو چیزیں چار بتائی تھی, دو چیزیں میں بھول گیا ہوں, برائے مہربانی یہ نسخہ دوبارہ ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
اس میں ککڑا سنگی 12 گرام تھی اور ملٹھی بھی 12 گرام تھی, تیسری چیز تھی اس میں شکر تغال, تھوڑا مشکل نام ہے, شکر تغال یہ بھی 12 گرام تھی, اور چوتھی چیز ہے اس کے اندر کالی مرچیں وہ 6 گرام اس کے اندر شامل کرنی ہے. تو یہ سب چیزیں ایک پاؤ شہد کے اندر شامل کر کے اس کو مکس کر کے رکھ لیں تو یہ گلے کے لیے نزلہ زکام کھانسی کے حوالے سے گھر میں بچوں کو بھی استعمال کروایا جا سکتا.
چلیں.
بنا بنایا اگر آپ لینا چاہیں تو لہو کے سپستہ کے نام سے ایک مشہور دوا ہے یہ, تو آپ یہ لے سکتے ہیں, لے کر اس کو رکھ لیں تو یہ بھی گلے کے حوالے سے بہت مفید ہے. اس کو صبح شام آدھی آدھی چمچ, 10 سال سے کم والوں کو آدھی آدھی چمچ, اور بڑوں کو جو ہے ایک ایک.
گلے کے انفیکشن سے بچاتی ہے.
جی جی, گلے کے انفیکشن کے لیے نزلے کھانسی کے حوالے سے.
یعنی کوئی بعضوں کا گلا اتنا نازک ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتا ہے,
اس حوالے سے بھی مفید ہے. باقی آپ بھی مدنی پھول ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ نیند کا تعلق اور کھانے پینے کا تعلق اس سے ہوتا ہے.
سب یہی ہے کہ گلے پر زیادہ افیکٹ کر رہی چیزیں.
لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جسم کا سب سے نازک عضو کون سا ہے, عضو کون سا ہے, تو میں گلے کو قرار دوں گا, تو گلے کی اسی قدر جو ہے نا اس قدر ہی حفاظت نہیں کی جاتی جس قدر اس کی اہمیت ہے. ہر چیز کو یہاں سے گزرنا ہے, کھانا ہے پینا ہے کوئی بھی چیز ہے, ٹھنڈی گرم میٹھی آئلی, تو یہیں سے گزرتی ہے.
اس سے پہلے تو زبان کی باری آتی ہے, کئی چیزیں تو اتاری نہیں جاتی, کلی کر کے پھینک دی جاتی ہے.
تو اب جو اتر گئی اس نے وہیں سے گزرنا ہے,
راستہ یہی, اندر جانے کا راستہ یہی ہے.
تو اب وہ اتنے نازک یہ شے ہے تو اسی قدر اب وہ ٹھنڈا پانی ہو گیا تو دیگر چیزیں ہو گئی ہیں, تو وہ کس انداز سے استعمال کی جاتی ہیں, تو اس کی حفاظت کرنی چاہیے اللہ پاک کی جہاں دیگر نعمتیں ہیں. تو یہ بہت
نازک گلے کی حفاظت کا تو خلیل بھائی نے ارشاد فرما دیا. آپ فرماتے بعض گلے اتنے نازک ہوتے, بعض مزاج بھی اتنے نازک ہوتے کہ جلدی جلدی ناراض ہو جاتے, اس کا کیا علاج ہے؟
وہ جیسا گلے کا خیال رکھ رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ نازک مزاج کے لوگ, اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پر ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہ اچھا, اس طرح کے نیچر کے جتنے بھی آپ افراد لے گئے ان کے ساتھ نہ گھر والے نہ باہر والے کمفرٹیبل نہیں ہوتے, ہر وقت ڈر و خوف لگا رہتا ہے کہ یار خراب ہو جائے گا. وہ دعوتوں میں آئیں گے تو جب تک یہ دعوت میں رہیں گے
اسٹینڈ اپ پوزیشن
اتنی مطلب کہ سانسیں اکھڑی ہوئی ہوں گی, ہر کوئی گھر والا کہ یا اس کا خیال رکھنا اس کا خیال رکھنا, اب اتنا خیال رکھے وہ بھی پھر بھی وہ بھی خراب لگ جائے گا. اور میں کہ باہر کا آدمی ہو, اور بھائی تو تم گھر کے آدمی بن کے کبھی شو ہی نہیں کیا کہ تم گھر کے آدمی ہو, ان کو بیٹھنے کی جگہ صحیح نہ ملے, ان کو ریسیو صحیح نہ کیا جائے
جی,
ان کا نام صحیح نہ لیا جائے, ان کو دعوت اگر ان کے مزاج کے مطابق نہ ملے, ان کو 4 دفعہ کھانا ان کے مزاج کے مطابق پوچھا نہ جائے, تو ان کو خراب لگ جاتا ہے. ان کو ایسا لگتا ہے بس مجھے مطلب ان کو میری اہمیت کا اندازہ نہیں ہے, ان کو میری قدر نہیں ہے, ان کو یہ نہیں ہے. اب یہ بیچارے مریض ہیں, یہ مریض ہیں, ان کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے, ان کا علاج کسی ولی کی نظروں میں. یہ وہ مریض ہیں کہ جن پر کوئی نظر پڑ جائے تو جلدی افاقہ ہو جائے گا, اور یا کوئی اچھی اور نیک صحبت نصیب ہو جائے. یہ مہروز بھائی یہ بات جو ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مذہبی ہے یا نہیں ہے
جی,
یہ بعض اوقات کس میں بھی یہ مرض آ سکتا ہے, یعنی مذہبی کہلانے والوں میں بھی یہ مرض آ جاتا ہے. اور اس میں ڈر ہے کہ اس کو تکبر نہ ہو, ہر بات تکبر کی طرف جائے, اگرچہ یہ لازمی نہیں ٹھہرتا لیکن اس میں تکبر ہونے کے چانسز بہت زیادہ. جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مشورہ دے اور اس کا مشورہ نہ مانا جائے, اور نہ ماننے کی صورت میں اس کو برا لگے, تو امام غزالی نے فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ میرا مشورہ نہیں مانا. ابھی یہ اس کو اتنی سمجھ کے ہیں، تو وہ جو اپنے آپ کو اعلیٰ اور اس کو گھٹیا اور ادنا سمجھ رہا ہے، تو یہ ایک طرح ایک تکبر کی تعریف میں آ جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو کہ بہت ہی اس طرح کے جو افراد ہیں جس کا یہ بھی تذکرہ ہو رہا ہے نازک، ان کو آپ یوں سمجھے کہ یہ ایک شیشے کے برتن ہوتے ہیں، ایک وہ بھی شیشہ کے برتن، یہ نہیں یہ تو بڑا موٹا شیشہ ہے، وہ بلکہ بڑا باریک سا شیشہ ہوتا ہے، واسٹ ہوتے تو بنے ہوتے گلوب وغیرہ ٹائپ کے، اتنا سنبھالنا پڑتا ہے، ہلکی سی وہ ٹھیس جو ہے نا اس میں درار ڈال دیتی ہے، اتنا کمزور اور نازک مزاج، اور پھر آپ کو اتنا لے کر چلنا، کیئر کرنا. ایسو کے ساتھ نہ آپ سفر کمفرٹیبل طور پہ کر سکتے ہو، نہ ایسو کے ساتھ آپ کوئی مطلب نہیں. ایسو کے دوست ہوتے ہیں مگر وہ بھی مطلب کہ وہ بھی ڈر ایسے میں سے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تو ایسا مزاج اگر خدا نہ خواستہ ہے کسی کا بھی ہے، وہ اپنے آپ کا جائزہ لے کہ یار میں اتنا مطلب کہ وہ کیوں، کہ مطلب مجھے بعدوں کا لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس میں اہل علم طبقہ اس طرح کا شاید کم ہوگا لیکن دیگر طبقہ زیادہ ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو وہ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں. یار مانگ کر عزت لینے میں کیا ملی یار؟ عزت تو وہ جو آپ کے کردار اور آپ کے مقام و مرتبے کے مطابق لوگ کریں، تو وہ دل سے لگ کریں، عزت تو دل سے اس کا ایک تعلق ہے. لیکن لوگ اگر آپ کے ڈر سے، آپ کے خوف سے اور آپ کے شر سے بچنے کے لیے آپ کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ نہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ ان کے لیے، ان کو تو خیر وہ تو بےچارے فتنوں سے بچنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا مزاج اگر خدا نہ خواستہ آپ کا، اس کی بہت ڈیٹیل ہے، کبھی اللہ نے چاہا تو اس پر میری نیت ہے کہ میرے پاس یہ پورا میں نے پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں اس
نازک مزاج،
تو نازک مزاج اس کو شیشے کے برتن میں کہتا ہوں، یہ شیشے کے برتن
جی،
یہ بالکل وہ ہے نا تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں آپ لوگ لکھتے ہیں، تو ان کو بہت دور رکھنا پڑتا ہے،
ان کو سب سے دور رکھیں.
یہ گھر میں بھی آتے ہیں نا تو گھر میں بھی کہتے دیکھو بیٹا کچھ کرنا نہیں ہے، مہربانی کرنا. اچھا ایسا کوئی مہمان آ جائے تو پتا ہے تو دیکھو آپ میری خیال رکھنا، تو یہ ہوتا ہے. ایسا اگر سیٹ ہو تو نوکر سہمے سہمے سے، نوکر اگر ایسا تو سیٹ کی سے تو فرق ہی نہیں پڑتا،
وہ فارغ ہوتا رہتا.
ہاں تو یہ ہوتا ہے اس طرح. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اپنے آپ کو گھٹیا پن پر یا اپنے آپ کو ایک ذلت پر پیش نہیں کرنا، لیکن اپنے آپ کو تکبر سے بھی اور یہ اس طرح کے مزاج سے بھی خود کو بچانا ہے، باوقار رہنا ہے، گھٹیا پن سے بچنا ہے، لیکن تکبر بھی نہیں آنے دینا. یہ یاد رکھیے گا، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ آپ میں عاجزی تھی، آپ باوقار تھے، تکبر نام کو نہ تھا. یعنی یہ جو بیلنس ہے نا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان ہی کچھ اور ہے. تو یہ جو بیلنس ہے نا، یہ بڑا زبردست بیلنس ہے کہ انسان کہاں مطلب کہ بہت زیادہ عاجزی بھی اس کو بڑا زہب دیتی ہے مقام مرتبہ کے مطابق، اور کہیں کیا کہیں کیا کہیں کیا. تو یہ بھی ایک پورا ایک علم کا باب ہے، اس میں عاجزی انکساری کو بھی پڑھنا چاہیے، تکبر کو بھی پڑھنا چاہیے. مقتدۃ المدینہ کتاب تکبر، اس میں آپ کو انشاءاللہ اس میں ڈیٹیل مل جائے گی، اور اس کی مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو بھی احیاء العلوم کی تیسری جلد کا مطالعہ کرنا چاہیے.
کال دیجیے.
میرا نام امن بنت الناظر ہے اور میں شہر میں کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحبان جیسے بڑوں کے ہاتھ پیروں میں کٹس پڑ جاتے ہیں اور نا انگلیوں میں سے خون نکلنے لگ جاتا ہے ہلکا ہلکا سا، اور نا کھال جو ہے تھوڑی تھوڑی سے اکھڑنے لگ جاتی ہے، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا علاج بھی بتا دیجئے.
اس میں جو بات کی ہے اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ ڈرائنیس ہو اسکن میں، خشکی وغیرہ کی تکلیف ہو ان کو، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، یا کوئی فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تو دیکھنے کے بعد سے ہی آئیڈیا ہوگا کہ بیسیکلی پرابلم کیا ہے. لیکن اگر نارمل ڈرائینس ہے تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسکن کو ڈرائی نہ ہونے دیں، اس کو اس پہ لیوبریکنٹ لگاتے رہیں, کوئی لوشن وغیرہ, کوئی اس قسم کی موئسچرائزنگ کریم وغیرہ کی ٹیچے وہ اس کو یوز کرتے رہیں, تو اگر ڈرائنیس نہیں ہوگی, خشک نہ ہو, تو پھر یہ ہے کہ اس کے اندر سے وہ جو رپشن ہوتی ہے, اسکن کا پھٹنا ہوتا ہے, وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ تھوڑا سا لانگ پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے, اس لیے لوگ تھوڑا سا صبر نہیں کر پاتے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس میں کم از کم 15-20 دن, مہینہ ریگولر بیسس کے اوپر لگاتے رہیں تو آدمی کو رزلٹ سامنے آ جائے گا. تو جب رزلٹ سامنے آ جائے تو تسلی ہو جاتی ہے, پھر آدمی کنٹینیو کر لیتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہو تو اسکن اسپیشلسٹ کو دکھا کے اس کا مشورہ کر لیتا تو بہتر.
نیکسٹ کال دیجیے.
محمد نواز عطاری رحیم یار خان سے, مسائل کا حل نگران شورا کا سلسلے کی کیا بات ہے؟ یہ پروگرام دیکھ کر بہت ساری بیماریوں کا حل ہمیں ملتا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو, نگران شورا کو, ساری ٹیم کو نظر بد سے بچائے. حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, گیس جو پیدا ہو جاتا ہے یہ کس چیزوں سے پیدا ہوتا ہے, تاکہ اس چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اگر گیس پیدا ہو جائے تو اس کا کوئی روحانی علاج اور ڈاکٹر کا نسخہ بھی عطا فرما دیجئے. میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے.
بہت بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اس میں غذائیں ہیں, ان غذاؤں کو دیکھا جائے گا. تو بعضوں کو بعد غذائیں چلتی ہیں, بعضوں کو بعد غذائیں نہیں چلتی. کچھ تو غذائیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں ہر ایک کو. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ڈاکٹر سے بات کر کے اپنا فزیکلی طور پر آدمی دیکھے کہ مجھے کیا چلتا ہے اور کیا نہیں چلتا, اور کن چیزوں کی وجہ سے مجھے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس ہدایات اور عمل کرنے سے کئیوں کو اس سے یوں سمجھے کہ فرق پڑ سکتا ہے اور وہ اس پریشانی سے نجات پا سکتے ہیں. اب کسی کو اس طرح کا کوئی مرض لاحق ہو جائے, لگ جائے, تو اس کے لیے کیا روحانی علاج ہے وہ سن لیتے.
اگر کسی کا پیٹ جیسے خراب رہتا ہو, قبض کی شکایت رہتی ہو, گیس کا مسئلہ رہتا ہو, تو سورہ صافات کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون, یہ تین مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں, اور تا حصول شفا اس وظیفے کو جاری رکھیے گا, اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر چلیں یہ آیت آپ کو یاد نہ ہو سکی ہو, لکھ نہ پائے ہوں, پڑھ نہیں سکتے, یا قواعد و مخارج درست نہ ہوں, تو ایک اور عمل میں آسان سا عرض کر دیتا ہوں. جب بھی آپ پانی پئیں, اب پانی تو پینا ہے سنت کے مطابق, پانی پینا ہے, تین سانس میں پانی پینا ہے, بسم اللہ شریف پڑھ کر پینا ہے. جب بھی آپ پانی پئیں تو بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا عظیم, یا عظیم, یہ 7 مرتبہ پڑھا, پانی پہ دم کیا اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں, انشاءاللہ عزوجل پیٹ کی ہر طرح کی بیماری, تکلیف, قبض کی شکایت, گیس وغیرہ کا معاملہ, یہ سب اللہ پاک کی رحمت سے حل ہو جائے گا. تو یہ دو روحانی علاج آپ کے سامنے عرض کیے ہیں, تو دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اس پر آپ عمل کر لیجئے گا, انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا. یہ تو وظیفہ ہو گیا. آیت مبارکہ سورہ صافات کی آیت مبارکہ ہے, لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون, 23 پارے کی سورہ صافات کی آیت نمبر 47 ہے, 47. تو یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں, یہ پانی پہ دم کر کے آپ نے یہ پینا ہے. تو دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اس کے مطابق آپ عمل کر لیجئے گا. اچھا, اگر آپ کا یہ دائمی مسئلہ رہتا ہو, مستقل آپ کو یہ شکایت رہتی ہو, تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے آپ رابطہ کریں. اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو پیٹ پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے, آپ وہ حاصل کر لیں, استعمال کیجئے گا, شفا اللہ پاک کی رحمت سے حاصل ہوگی اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
کچھ آپ فرمائیں گے خلیل بھائی؟
جی, کچھ تفصیل پوچھیے کہ جو ایسی غذائیں کہ جو گیس وغیرہ زیادہ پیدا کرتی ہیں, تو اپنی غذاؤں کے اندر آپ اس طرح سے کہ مونگ اور مسور کی دال کو شامل کر لیں, اور چنے اور ماش کی دال سے بچیں. چنے اور ماش کی دال جو ہے یہ گیس پیدا کرتی ہے. اسی طرح سے سفید چنے ہوتے ہیں, اس سے بھی آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. اسی طرح سے کچھ سبزیاں ہیں, آلو, گوبھی, پھول گوبھی ہوتی ہے, ایک بند گوبھی ہوتی ہے, بند گوبھی لے سکتے ہیں, پھول گوبھی کی بات کر رہا ہوں, آلو, گوبھی, بینگن, عربی, مٹر اور لوبیا, اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ بچیں. تو یہ چیزیں کھانے کے بعد جو گیسز وغیرہ زیادہ پیدا ہوتی ہیں تو اللہ نے چاہا فائدہ ہوگا. اسی طرح سے بڑے کا گوشت جو ہے اور کلیجی پائے, ان چیزوں سے بچیں. اور خاص طور سے یہ آپ جس طرح نگران شورا نے بھی فرمایا تھا کہ آپ کسی ڈاکٹر سے آپ مل لیجئے اور پھر خود بھی کچھ امتحان کریں کہ کیا چیز کھانے کے بعد آپ کو اس طرح سے زیادہ محسوس ہوتا ہے, تو ان چیزوں کو آپ چھوڑتے جائیں اور دیگر چیزوں کو اپنا لیں تو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہو.
یہ بہت اچھی بات کی خلیل بھائی نے, اگر اس پر آپ نوٹس کریں کہ اپنا امتحان لیں. ڈاکٹر بھی آپ کا, ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں, آپ اپنا ٹیسٹ لے لیں اور اس سے آپ کو خود فائدہ ہوگا. ڈاکٹر لیبورٹری کی طرف لے کے جائے گا, آپ نے غذا کی طرف دیکھنا ہے, کیونکہ آپ کیا لیتے ہیں کیا نہیں لیتے, کیا کیا پرابلم ہے, وہ ڈاکٹر کو لیبورٹری ٹیسٹ سے پتا چلے گا جنرلی. لیکن امیر علیہ سنت کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کسی معاملے پر بھی جب غور کرنا ہوتا ہے اس طرح کی کسی بھی میڈیکلی پرابلم کی وجہ سے, جسمانی مسائل وغیرہ میں, تو آپ سب سے پہلے اپنی غذا پر غور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا کھایا تھا پچھلے دنوں, کیا کھایا تھا کل, کیا کھایا تھا, کس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر آپ ایک اپنا زن غالب کرتے ہیں کہ یار لگتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کھایا اس کی وجہ سے شاید یہ ہوا ہو, تو پھر آپ اس کو ایوائڈ کرتے ہیں, ڈراپ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یار کچھ فرق پڑا یا نہیں پڑا. تو یوں اپنی غذاؤں کا جائزہ لیں کہ کس وجہ سے یہ ایشوز یا پرابلم ہو رہے ہیں, تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ نے چاہ تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی جو نوبت ہے وہ اللہ نے چاہ تو کم سے کم وہ نوبت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو اپنا امتحان خود لینے کی عادت پیدا کریں, غور کیا کریں کہ یار کس چیز سے ہو رہا ہے. بعض وقت فیبرک کچھ ایسا ہوتا ہے جسے خارش شروع ہو جاتی ہے, وہ دھواں آتا ہے جسے خارش شروع ہو جاتی ہے, چیزیں دھوئی نہیں جاتی, جیسے بیڈ شیٹ نہیں دھوئی جاتی, بعض وقت تکیے نہیں دھوئے جاتے, اس طرح مطلب کہ میلا ٹاول استعمال کیا جاتا ہے, اس طرح بہت ساری چیزیں جو کہ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے استعمال میں ہوتی ہیں کہ اس کو دھویا نہیں جاتا, اور وہاں سے میل کچیل گندگی کی وجہ سے سانسوں کے ذریعے وہ چیزیں اندر جا رہی ہوتی ہیں, جس سے پھیپھڑوں کے مسائل ہو جاتے ہیں, تو سینے کے مسائل ہو جاتے ہیں اور گلے کے مسائل ہو جاتے ہیں, اور بیماریاں ہو جاتی ہیں, خارش کا پرابلم ہو جاتا ہے, غذاؤں کی وجہ سے یہ مسائل ہو جاتے ہیں. تو میری اس میں عرض یہی ہے تمام دیکھنے سننے والوں سے کہ یہ عقل مند لوگوں کی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ شاید ان کی عادت ہوتی ہیں کہ وہ اپنی بیماریوں کا از خود پہلے جائزہ لیتے ہیں کہ اس وجہ سے ہوا ہے. سر میں درد ہوتا ہم فوراً دوائی کھا لیتے ہیں, حالانکہ ہو سکتا ہے کہ نیند نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہوا ہو, تو دوائی کھا کر سر کا درد صحیح کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نیند کر کے اپنے سر کے درد کا علاج کرتے. بعض اوقات کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو وہ بے آرامی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, آپ کے سٹنگ جو ایک بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ درست نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے, کئیوں کہ آپ نے دیکھا کہ سائڈوں میں درد شروع ہو جاتا ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں, اب اگر میں بیٹھنے کی عادت ہی ہے میری, اب یہ میری روٹین, فار ایگزامپل اگر میری روٹین ہی یہی ہے کہ میں یوں بیٹھتا ہوں یا یوں مطلب کہ یوں جھک کر بیٹھتا ہوں, تو یہ سارا ادھر میرے ویٹ آ رہا ہے. جب میرے یہاں ویٹ آئے گا تو آہستہ, ابھی نہیں پتا چلے گا, چند دنوں کے بعد مجھے لگے گا کہ یار یہاں درد شروع ہو گیا ہے. اب درد شروع ہو گیا تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, ڈاکٹر نے درد ہوا ہے تو اس نے پین کلر ہی دینی ہے نارملی, نہ کوئی فریکچر ہے, نہ کوئی ایسی کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہوئی ہے, نہ کوئی مسلس پھٹے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, نتھنگ. اب ڈاکٹر نے مجھے پین کلر دے دینی ہے, اچھا ڈاکٹر کے پین کلر بھی لے رہا ہوں اور میں یوں بیٹھ بھی رہا ہوں. اب ڈاکٹر کی توجہ جائے اور ڈاکٹر صاحب پوچھیں کہ بھائی آپ بیٹھتے کیسے ہیں, یہ توجہ جائے تو ٹھیک ہے, نہ جائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو پھر فوراً ہی آپ کا یہ جان یا لگتا ہے میرے بیٹھنے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, کہ کسی طرح بیٹھنے کی وجہ سے میری کمر میں درد ہو رہا ہے, تھائز میں درد شروع ہو جاتے ہیں, گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں, ٹخنوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں. ہم لوگ علت کو نہیں پکڑتے, بیسک کو نہیں پکڑتے. اب کسی کے ٹخنے میں درد ہے, اب وہ دیکھے کہ اگر اس کا ویٹ اتنا زیادہ ہے تو اب وہ لاکھ دوائیں لے لے, وہ دوائیاں پین کلر کی ہوں گی, ٹخنے میں کوئی مطلب کوئی پس تھوڑی ہو گیا ہے, یا ایڑی میں کوئی مطلب کہ کوئی پیپ تھوڑی جمع ہو گئے, یا کوئی فریکچر ہوا ہے, نہ کوئی مطلب کہ کوئی آپ کی وہ گوشت پھٹا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, نتھنگ. لیکن آپ کے ٹخنے ایک تو کمزور ہوں گے, پھر اس پر ویٹ پڑ گیا, اوور ویٹ بندہ ہو جاتا ہے. اچھا اس کے بعد بیٹھنا نہیں ہے, جب بیٹھنا نہیں ہے تو پھر کھڑا ہونا ہے, کھڑا ہونا ہے تو اس کو درد کے ساتھ, درد کا امتحان نہیں لیا جاتا, درد کے ساتھ لڑائی نہیں کیا کریں, دیکھتا ہوں بڑھ کے دکھا, وہ بڑھ کے دکھائے گا, وہ بولے گا چل اب کیا کر لے گا. تو یوں درد کے ساتھ سلو کی جاتی ہے, اس کو مطلب نکالا جاتا ہے, چل بھائی تو جا تیری مہربانی, اس کے ساتھ مطلب کہ اب درد کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گے تو لڑنا درد کے ساتھ نہیں ہے, لڑنا اپنی نفس کے ساتھ ہے, اور اس وجہ کو ختم کریں. یہ میں بہت ساری آپ کو اس میں اگزامپلس دے سکتا ہوں, ان ڈاکٹروں سے سب کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہی ہے, تو ماشاءاللہ ان کی باتیں سن کے بھی بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں, اور کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں کہ اس کو آدمی جائزہ لے لے کہ یار اس کی وجہ سے اب کان میں تکلیف شروع ہو گئی ہے, فوراً جائزہ لے کہ یار موبائل کا استعمال تو غلط نہیں کر رہا, ہیڈ فون کا استعمال تو میں زیادہ نہیں کر رہا, یا شور میرے کان میں ڈائریکٹ زیادہ تو نہیں جا رہا, تو میرا کان وہ آہستہ 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 ہلکی آواز سننے کا پھر عادی نہیں رہے گا, اس کو تیز آواز سننے کی عادت ہو جائے گی. تو فوراً ایگزامن کرے کہ یار کس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, یا میں وہ جو روئی ہوتی ہے جو کان صاف کرنے کے بوٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے میں کان کے اندر جو ایک قدرتی طور پہ لکوڈ پیدا ہوتا ہے جو آپ کے کان کے ایک اچھا وہ آپ کے لیے کان کے لیے ہوتا ہے, تو پانی صاف کرتے 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 ایسا تو نہیں وہ لکوڈ بھی اندر کا صاف کرنے لگ گیا, تو وہ تو میرے کان کی سنوائی کو افیکٹ کرے گا. یہ میں نے ڈاکٹروں سے جو بات سمجھی ہے سیکھی ہے وہ میں ایک ڈاکٹر اور حکیم صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں, تاکہ اگر میری بات کہیں بھی ایسی مطلب کہ ان نیچرل ہو, میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے مطابق نہ ہو, یا حکمت اس سے مطلب اس کو انڈوس نہ کرتے, تو یہ انشاءاللہ میری بات کی وضاحت کر دیں گے یا انشاءاللہ مجھے کریکٹ کر دیں گے. تو اپنی چیزوں کا امتحان لینے کی عادت, بہت اچھا ورڈ استعمال کیا, مجھے اچھا لگا خلیل بھائی کا, کہ آپ اپنی چیزوں کا امتحان لیں اور دیکھیں کہ یار یہ مجھے پرابلم میری وجہ سے, یعنی اس کے لیے جو میری لاجک ہے, جو میں بیسیکلی جو بیہائنڈ دا مائنڈ جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ وہ آپ کو میں ڈکلیئر کرتا ہوں, وہ یہ ہے اوائڈ میڈیسن. یہ میرا ورڈ ہے, اوائڈ میڈیسن, میڈیسن کو اوائڈ کریں, یعنی کہ دواؤں سے حتی الامکان خود کو بچائیں, کیونکہ دواؤں کے سائڈ افیکٹ ہیں اس کا, حکیم کی بھی دواؤں کے خود تک وہ سائڈ افیکٹ تو آئیں گے ہی نا, دوا تو دوا ہوتی ہے, وہ دواؤں کو بھی سائڈ افیکٹ سے بچانے کے لیے اس میں یہ چیزیں ملائی, کچھ نہ کچھ چیزیں ملائی جاتی ہے تاکہ دوائی کا فلاں سائڈ افیکٹ نہ, چاہے وہ ایلوپیتھک ہو یا وہ حکمت کی ہو, ہو سکتا ہے ہومیوپیتھک میں بھی یہی ہوتا ہو, آئی ڈونٹ نو, اس کا مجھے تجربہ نہیں ہے, لیکن میڈیسن تو میڈیسن ہے, روحانی علاج کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا, وہ روحانی علاج ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے, اور اس طرح کی اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, مگر اس طرح کی چیزوں کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں, تو پھر دوا کھا کر فرق پڑ جاتا ہے بالکل. آپ دو ٹیبلٹ کھائیں, یہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ جیسے فریش ہو جاتے ہیں, آپ کا سر کا درد چلا جاتا ہے, ایک تھکن سی ہوتی ہے وہ جیسے پھر, لیکن اب آپ کی تھکن آپ کا بدن سونے کا تقاضا کر رہا ہے کہ یار تھک گئے ہو اب تھوڑا ریسٹ کر لو, دو گھنٹے لیٹو گے تو آپ کی جو کیلوریز جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوں گی اور وہ آپ کو پاور پرووائڈ کریں گے, لیکن ہم ریسٹ کرنے کے بجائے ہم میڈیسن لے لیتے ہیں, ہم ملٹی وٹامن اس نام پہ لے لیتے ہیں, ہم وہ طرح طرح کے جوسیز لے لیتے ہیں, طرح طرح کے ڈرنکس آ گئے ہیں جو جنا وہ بوسٹر لگا دیتے ہیں, جیسے کہ وہ انرجی ڈرنک اس کے نام ہے, وہ انرجی ڈرنک کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہارٹ ڈیزیز بھی اس کو ہارٹ کو ایشو کرے, کیونکہ وہ آپ کی چیزوں کے اندر ایک ریپڈلی ان نیچرل ایک اسپیڈ پیدا ہو جاتی ہے, جسے ہارٹ کا فنکشن جو ہے نا وہ نیچر سے ہٹ کر کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ افیکٹ کر سکتا ہے آپ کے ہارٹ کو, افیکٹ کر سکتا ہے آپ کے گردے کو, کسی بھی آرگن آف باڈی کو وہ آپ کی چیز افیکٹ کر سکتی ہے, کیوں وہ یہ ان نیچرل چیز ہے. نیچرل چیز 7 سے 8 گھنٹے کا پراپر ریسٹ ہے, یہ نیچرل ہے, وقت پر نماز پڑھنا یہ نیچرل ہے, یہ پڑھیں آپ, کریں آپ, اپنے آپ کو ایک اچھے اور کمفرٹیبل زون میں لے جائیں, ہر وقت اسٹریس میں, ہر وقت ٹینشن میں, ہر وقت تنام یہ پریشانی وہ پریشانی, اس میں رہنے کی عادت نہ رکھیں. آپ بولیں گے میں کیا کروں, تم کو بولنا آسان ہے لیکن ہمارے ساتھ ہمیں پتہ ہے کیا کیا ایشوز ہیں, آپ اس سے بھی نکل جائیں, یہ جو آپ کی گفتگو ہے نا یہ بھی آپ کے اسٹریس ہونے کی وجہ سے ہے, یہ آپ کی کوفت ہے, آپ کوفت میں آ گئے ہیں, آپ اپنی اس کوفت والی زندگی سے نکلیں. آپ کے کیسے نکلیں, میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں, درست قرآن اور نماز اور وضو غسل درست کر لیں, سب سے بنیادی چیز کر لیں آپ, آپ کو میں یقین دلاتا ہوں آپ کی یہ چیزیں درست ہو جائیں اور آپ قرآن کھول کر بیٹھیں آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ آدھا, لوگ کہتے ہیں یار اپنی فزیکلی فٹنس کو آدھا گھنٹہ دو. میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو 10 منٹ تو دو, 12 منٹ تو دو, 5 منٹ تو دو. قرآن آپ کو کئی چیزوں میں, قرآن تو کری درست دے گا آپ کو. یعنی کہ لوگوں کے پاس جم جانے کا ٹائم ہے, قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے. کمال نہیں ہے. لوگوں کے پاس بیٹھ کر فضول جگہوں پہ سکون ڈھونڈنے کا ٹائم ہے, نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ایسی جگہوں پر سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. سکون تو یار ماں کی دعاؤں میں ہے, باپ کی محبتوں میں, شفقتوں میں ہے, عبادت میں, اللہ کی رضا میں. یہ کوفت سے نکلے آپ. ریئلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, مرنا ایک دن یار. کیوں گھٹ گھٹ کے جی رہے ہیں آپ؟ کوفت سے نکلے. اور یہ آپ کوئی نہیں نکالے گا آپ کو. میں آپ کو چینل پہ بیٹھ کر جو اس طرح کے لوگ مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں, چاہے میل ہیں فیمیل ہیں, یقین مانے کوئی نہیں یوں آپ کے ساتھ نکال سکتا. یہ بات چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو خود ہی نکلنا پڑتا ہے. اب خود ہی نکلنا, یہ ایک ایسا دلدل ہے کہ جو مشکل ہے کوئی آپ کو نکال سکے گا. اس میں آپ کو اپنا ایک کانفیڈینس اللہ دے تو اس کو یوز کریں اور اس نکلیں. اچھا, اب میرے کہتے ہی آپ شام تک صحیح نہیں ہو جائے گا, رات تک صحیح نہیں ہو جائے گا. خالی وہ خشک جلد کو صحیح کرنے کے لیے یہ 1 مہینے کا بول رہے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب کہ اس کو مطلب وہ لگا کر رکھیں اور جو ہے نا وہ خشک نہ ہونے دیں. تو 1 مہینے کا تو یہ علاج کہہ رہے ہیں, مگر میں تو 1 مہینے کا بھی نہیں کہہ رہا. آپ کر کے تو دیکھیں, ہفتہ 10 دن میں فرق نہ ہے تو کہیے گا. اب کریں تو صحیح. اب کیا کریں؟ ایکشن پلان کیا, کچھ چیزیں چھوڑیں, اگنور کرنے کی عادت پیدا کریں. اگنور سمجھتے ہیں آپ؟ نظر انداز کریں گے, اب چھوڑو یار, اپنا میٹر ہی نہیں ہے, اپنا کام ہی نہیں ہے. اگنور کرنے کی عادت پیدا کریں. بہت ساری ارریلیونٹ کام ہیں, ارریلیونٹ چیزیں جن میں آپ پڑھ کر اپنے آپ کو پریشان کر, اور اپنے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ کتنے پریشان ہو رہے ہو. ایسے خالی خالی پریشان ہو کر آپ اپنی زندگی کو برباد. شک سے نکلیں, وہم سے نکلیں, توہمات والی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ ہو جائے گا, یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, اس پریشانی سے نکلیں اور نیکی تقوی عبادت کو اختیار کریں. تقوی اختیار کرے اللہ تمہارے لیے راستے بنا دے گا, تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. سورہ طلاق کی آیات پڑھیں, ابتدائی 4-5 آیتیں پڑھیں, اس کے اندر تقوی کی جو برکتیں لکھی ہوئی ہیں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا, اللہ نصیب کرے. تو یوں اپنے آپ کو ریلیکس موڈ میں لے کے جانا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں. اور اپنے رب کے سپرد اپنے کام کر دیں. آپ کو اللہ نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں سکون ملے گا. اور یہ مطلب دیر اندیر نہیں ہو جائے گا, ٹیک ٹائم, چیزیں درست ہو جاتی ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ اب دیکھیں, جان ہے تو جہان, آپ کہتے ہیں نا, اپنی صحت کا خیال رکھیں. جب آپ چاروں طرف سے پریشان ہیں تو آپ سوچیں کہ خدا نہ کرے زیادہ بیمار ہوگا تو پھر آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا, کتنا اضافہ ہو جائے. پھر جب ایسا آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, اس کی بیماری کے اضافے کی ایک وجہ اس کی بلا وجہ کی پریشانی ہوتی ہے. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب میرا کون کرے گا, مجھے کون دیکھے گا, اب تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو دیکھتا نہیں ہے, تو پوچھتا نہیں ہے, تو آتا نہیں ہے, تو سنتا نہیں ہے, یہ ملتا نہیں ہے, یہ اٹھتا نہیں ہے, یہ بیٹھتا نہیں ہے, وہ پکارتا رہو, انہیں بلاتا رہو, انہیں یہ کرتا رہو. وہ اتنا ڈپریشن میں چلا جائے گا اور اتنی اس کے اندر ایک اس کی فرسٹریشن بڑھتی رہے گی, اور اس کے اندر وہ پھر خدا نہ خاصا بہت سارے کام نہ کرنے والے پھر وہ کر جاتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ارریلیونٹ تھنکنگ, اوور تھنکنگ, بہت زیادہ ایڈوانس تھنکنگ, ان سے خود کو نکالیں. اور اللہ توفیق دے تو ہم اپنے آپ کو اپنے صحیح معنی میں اپنے رب کے سپرد کر دیں. ہمارا رب ہمارے سارے معاملات کو درست فرما دے گا. وہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, وہ ستار ہے, وہ غفار ہے. سب سے پہلے آپ مہربانی کر کے اس طرح کے جو بھی دیکھ اور سننے میں, یوں سمجھیے کہ اس ڈسکشن میں نے گویا کہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ کئی آپ کے مسائل کا حل دینے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کے شوگر کو, آپ کے ڈپریشن کو, آپ کے انزائٹی کو, آپ کی بلڈ پریشر کے پرابلمس کو, آپ کے دیگر ایشوز کو اللہ نے چاہ تو فرق نہ پڑے تو ہمیں کہیے گا. آپ کی چیزیں نارمل نہ ہو جائے تو کہیے گا. آپ کو یعنی کہ وہ ایک ورڈ ہے, میں نے کسی سے سنا تھا, میں بتانا نہیں چاہتا, میں نے کسی سے سنا تھا ایک ورڈ, یار اب جینے کا جی کرتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ مجھے کسی نے کہا تھا یار جینے کا جی کرتا ہے. یعنی وہ اتنی اس کے اندر وہ کمپلیکیشنز تھی ان کی لائف کے اندر, کہ وہ جیسے کہ زندگی سے آدمی نہیں اچاٹ سا ہو جاتا ہے, مگر اللہ کی رحمت سے ان کی زندگی میں اتنی چیزیں چینج ہوئی اور اتنے وہ مطلب کمفرٹیبل کی طرف اس کی وہ معاملہ سامنے آئے, تو کہ میں نے خود ان کی اس کی زبان سے یہ ورڈ سنا کہ یار جینے کا جی کرتا ہے. یعنی یہ کب بندہ کہتا ہے کہ جب اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, لذت اٹھا رہا ہوتا ہے اور مقصد, جیسے کہ یعنی مقصد حاصل ہو رہا ہے, مقصد حاصل ہو رہا ہے, اچیومنٹ مل رہی ہے, اچیومنٹ مل رہی ہے, کامیابی مل رہی ہے, جینے کا جی کرتا ہے, تو اس طرح ہو جاتا ہے. اور ہے, اللہ نے زندگی دی ہے, زندگی کو کسی کے لیے یوں مطلب کہ ہلکان کر کے ضائع کرنے کے بجائے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں. یہ زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہوئی ہے, اپنے رب کو راضی کریں, حقوق کی ادائیگی کریں, خوش رہیں. جو لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں, آپ خوش رہنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں, اچھا خوش رہیں, خوش رہنا چاہتے ہیں, خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں.
سبحان اللہ.
بھائی بندہ بانٹتا کیا ہے, ہوگا تو بانٹوں گا نا. اب میرا یہ نیت ہے کہ میں بانٹوں گا تو اللہ نے چاہ تو مجھے ملے گا, میرا جیب بھرا ہوا ہوگا. اگر میرے بانٹنے کی نیت ہے انشاءاللہ جیب بھرا ہوا ہوگا. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس خوشی ہوگی تو بانٹو گے نا, تو آپ بانٹنا آپ دے تو صحیح. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں, آپ خوش کریں اولاد پریشان, آپ اولاد پریشان ہیں, والدین کو خوش کریں. سب سے زیادہ والدین کو خوش کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے. جتنی بھی اولاد مجھے سن رہی ہے, ماں باپ کو خوش کریں, ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے.
انشاءاللہ
آپ کی پریشانیاں ماں باپ کی دعائیں دور کریں گی. اب بولے یار یہ نہیں ہو سکتا, آپ کو نہیں پتا کتنے پریشان ہیں. بھائی مجھے نہیں پتا کتنے پریشان ہیں, تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ حل ہے. اب ڈاکٹر کے کہنے پہ یار بغیر تحقیق کے دوائی بھی تو کھا ہی لیتے ہو نا, تو یار ہمارے کہنے پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرو. آپ کو نہ لطف آئے نہ مزہ آئے تو مجھے کہیے گا. کئی لوگ جو تکلیف و تنگی میں ہیں نا, میں ان کو مشورہ دیتا ہوں صلہ رحمی کریں والدین کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ, خونی رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کریں. آپ کی زندگی کا انداز اور آپ کی یہ پریشانیاں نہ تبدیل ہو تو ہمیں کہیے گا. یہ تو میں نسخے بیان کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث نے ہم کو سکھائیں. اس سے بڑھ کر نسخے کیا ہوں گے, اس سے بہتر نسخے جو میں آپ کو اس وقت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم نے خود ہی اپنے لیے پریشانیاں لی ہوئی ہیں, ہم نے خود ہی اپنے لیے تکالیف اٹھائی ہوئی ہیں, اور جو تکالیف دور کرنے کے مین راستے اور طریقے ہیں ہم اس کو اگنور کر چکے ہیں, یا ہمیں علم نہیں ہے, یا ہم اس طرف کرنا ہی نہیں چاہ رہے. دوائیں کھا لیں گے, مہینے کے 15-15, 20-20 ہزار روپے خرچ کر دیں گے, مگر یہ نہیں کریں گے جو فری بھی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرو تو ثواب بھی ہے, ریٹرن بھی ہے, اللہ نے چاہ تو. یہ یوں سمجھے کہ آج میں نے یہ وقت آپ کا زیادہ لے لیا, لیکن زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے, با مقصد بنانے کے لیے, پر لطف بنانے کے لیے آپ لوگوں کو خوش رکھیں اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ بہت سارے اس کے آپ کو ان شاء اللہ تعالی وجوہات ملیں گی, اللہ کو راضی کرنے کی وجہ مل جائے گی آپ کو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو کیسے راضی کروں. آپ کو اس کی وجہ ملے گی ان شاء اللہ تعالی, جذبہ ہوگا تو رہنمائی ہو جائے گی. کافی وقت لے لیا آپ کا, معافی چاہتا ہوں. جی کال دو.
میں نے ابھی پچھلے دنوں میں انجیوگرافی کرائی تو ڈاکٹروں نے نا تین وینے بند بتائی ہیں, ٹینس بند بتائی ہیں, تو اس کے لیے کوئی نقصہ پوچھنا تھا.
اللہ آپ کو شفا عطا کرے, تندرستی عطا کرے. ڈاکٹر نے تو بند بتا دی ہیں,
تھری ویسل ڈیزیز بتائی ہوگی, تو وہ تو ایک
اور ٹریٹمنٹ وہیں سے ہو رہا ہوگا جہاں سے ہے.
یہ کرونک کمپلیکیشنز ہیں, سو مسائل ہوں گے ان کے اندر.
ٹھیک ہے, آپ اس کے لیے کچھ تجویز کریں گے خلیل بھائی؟ شاید دل کی مضبوطی کا کوئی ایسا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وینز تین بند ہیں یہ بتائیں.
جی
اس کے لیے سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ پوزیشن کیا ہے. اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ فوری علاج ہوگا, تو پھر یہ دیسی ٹوٹکے یا نسخے وغیرہ کرنا اس طرف نہ آ جایا جائے, بلکہ ہدایات پر عمل کیا جائے, دیگر ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیا جائے. عام حالات میں کہ جیسے کوئی ایمرجنسی کا معاملہ نہیں ہے, تو پھر جو ہے اس طرح کے علاج کی طرف آپ جائیں. تو میں کچھ علاج عرض کرتا ہوں, آپ چاہیں تو اس کو گھر کے اندر ہی بنا کر استعمال کریں. بنی بنائی بھی اس طرح کی دوائیں آتی ہیں جو کہ وینز وغیرہ جو بند ہوتی ہیں اللہ کی رحمت سے کھل جاتی ہیں, بہت ساروں کو فائدہ ہوتا ہے اس سے. تو آپ بھی چاہیں تو گھر کے اندر یہ فریش بنا کر آپ استعمال کر لیں. وہ چند ایک چیزیں ہیں, لیمو لے لیں, کاغذی لیمو زیادہ بہتر ہوتا ہے, ورنہ جو بھی لیمو میں آپ کو ملے وہ لے لیں. ایک عدد چھوٹا سا لیمو ہو, بڑا ہو تو آدھا. پھر اسی کے ساتھ ادرک آپ تقریباً 6 گرام اس کے اندر شامل کر لیں. ادرک بھی وہ لیں کہ جو آپ کو یہ بازار کے اندر ٹھیلوں پر اس طرح کی دکانوں پر مل جائے گی, بغیر کیمیکل کی لکھا ہوتا ہے, وہاں پر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے. ویسے بھی معلومات آپ کہیں سے لیں گے تو معلوم چل جائے گا کہ بغیر کیمیکل کی بغیر دھلی ہوئی ادرک آپ کو مل جائے گی. وہ والی ادرک آپ نے لینی ہے 6 گرام. دو چیزیں ہو گئیں, اور تیسرے ہے کہ سیب آپ نے لینا ہے. چھوٹا سیب ہو تو پورا لے لیں, اور اگر بڑا سیب ہو تو وہ آدھا. سبز رنگ کا سیب اس میں زیادہ مناسب ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز اس کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے لہسن. لہسن کے تقریباً 12 جوے یا 12 کلیاں جو اس کی ہوتی ہیں وہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنی ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئیں. اور 5ویں چیز ہے, ایک گلاب کا پھول اس کے اندر ڈال لیں. اور 6ٹی چیز ہے, کالی مرچیں. تو یہ 6 عدد اس کے اندر شامل کر کے اس کو آپ 2 گلاس پانی کے اندر اس کو پکا لیں. پکانے کے بعد جب یہ 1 گلاس پانی رہ جائے تو اس کو آپ چھان لیں, اور چھاننے کے بعد پھر بیری کا شہد اگر مل جائے, اگر شوگر وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے تو بیری کا شہد آپ لے لیں, وہ 50 گرام اس میں شامل کر لیں. اور پھر اس کو صبح میں پی لیا جائے, ایک ساتھ پی لیں. اور پھر یہ دوائیں آپ نے پھینکنی نہیں ہیں, 2 گلاس پانی ڈال کر دوبارہ اس کو رکھ دیں, اور شام میں پھر جو ہے آپ اس کو پکا کر دوبارہ پی لیں. تو یہ روزانہ 2 بار اس کو دواؤں کو استعمال کرنا ہے. تو یہ دل کے والز وغیرہ جو بند ہو جاتے ہیں, اس حوالے سے بہت زیادہ مفید چیز ہے. اگر آپ اس کو گھر میں بنا سکیں تو بنا لیں, فریش بنتا رہے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. بعض اوقات بنی بنائی ایسی چیزیں ملتی ہیں, تو اس میں 2 طرح کی دوائیں مارکیٹ میں ملتی ہیں, اس کے حوالے سے بھی عرض کر دوں. ایک ہوتا ہے عرق کی صورت میں, جیسے عرق گلاب ہوتا ہے, تو عرق گلاب ان کی میعاد ہوتی ہے 4-5 سال, خراب نہیں ہوتا. تو عرق کی صورت میں اگر دل کے وال کھولنے والی دوائیں آپ کسی ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے سے استعمال کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ عرق کی صورت میں جو ہو وہ استعمال کریں. اور بعد ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ چیزیں بنائی ہیں تو اسی کو وہ پھر چھان کر جو ہے بوتلوں میں بھر دیتے ہیں, تو اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ سڑ جاتی ہیں. اس کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ بندہ سمجھتا ہے کہ ادرک کی لہسن کی یہ بو آ رہی ہے, حالانکہ وہ چیزیں سڑ چکی ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ عرق کی صورت میں جو آپ کو اس طرح کی کوئی بنی بنائی دوا ملے تو وہ استعمال کریں, ورنہ یہ 4-5 چیزیں ویسے کچن کے اندر موجود ہوتی ہیں, تو یہ آپ بنا کر استعمال کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس سے فائدے کی امید.
جنید بھائی, آپ کا
روحانی علاج, اگر کسی کے دل کے وال شریانیں بند ہو چکی ہوں تو بند شریانوں کو کھولنے کا روحانی علاج ہے. اچھا, یہ عمل جو میں عرض کرنے لگا ہوں, یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت مقاتم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف ہے, گھریلو علاج, اس میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے. ہارٹ پیشنٹ جو ہیں, یہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر یہ رکھیں, اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر اب آپ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے, یا اللہ قوینی وقلبی, یا اللہ قوینی وقلبی, یا اللہ قوینی وقلبی. یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے, یا اللہ مجھے میرے دل کو قوت عطا فرما. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر اب اپنے دل پر آپ دم کر دیں, اللہ پاک کی رحمت سے آپ کی یہ بند شریانیں یہ کھل جائیں گی. یہ تو ہوا روحانی علاج. ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں, جو خاص کر ہارٹ پیشنٹ ہیں اور دل کے مرض میں, کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں, یا اللہ نہ کرے کسی کے دل کے والو بند ہو چکے ہیں, آپ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کریں. اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے جو دل کی جگہ پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے. الحمدللہ میں نے خود اللہ کی رحمت سے اس کی برکتیں دیکھی ہیں. اس طرح کے مریض آتے ہیں روحانی علاج کے بستوں پر, جو اس طرح کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں, تعویذات یا تاریہ استعمال کیے, اللہ پاک کی رحمت سے ان کی بند شریانیں کھل گئیں. تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا, یہ تعویذ آپ حاصل کریں اور استعمال کریں, اور اس وظیفے پر بھی عمل کریں, شفا اللہ پاک کی رحمت سے حاصل ہو.
ماشاء اللہ. جی, کال دیں.
عبد الماجد کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ نگران شورا نے ابھی مسائل کا حل پروگرام میں بالکل صحیح کہا ہے کہ انسان اگر تھوڑا سا خود غور و خوض کر لے تو وہ اپنے ایشو کو خود ڈائگنوز کر لیتا ہے. چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایکسرسائز شروع کی تھی شولڈرز کی اور آرمز کی, تو اگلے دن مجھے لیفٹ جو شولڈر ہے اس کی طرف پین شروع ہو گیا اور اسٹیفنس بھی محسوس ہو رہی تھی, تو میں نے اس کی دوائی نہیں لی کیونکہ مجھے خود سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ ایکسرسائز تھوڑی میں نے زیادہ کر لی اس وجہ سے ہوا ہوگا, اور ایسا ہی ہوا, بغیر دوا کے وہ دو دن میں خود ہی نارمل ہو گیا. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر ایکسرسائز سے تکلیف ہو رہی ہو, پین ہو رہا ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایکسرسائز کو ڈسکنٹینیو کرنا چاہیے یا موڈ آف ایکسرسائز چینج کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا اگر بتائیے گا.
ایکسرسائز کے تعلق سے میں کوئی ٹپس آپ کو دے دیتا ہوں. تو میں نے اس میں جو سیکھا یا سمجھا ہے اس کے تعلق سے میں انشاءاللہ کچھ آپ کو ٹپس دے دیتا ہوں. ایکسرسائز کے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ایج اور ویٹ. آپ کو ایکسرسائز اپنی عمر اور اپنا وزن دیکھ کر کرنی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں اگر کوئی آدمی مسٹیک کر جاتا ہے تو پھر کافی ڈیمیجز کے خطرات بڑھ جاتے ہیں. یہ تو ایک بیسک چیز تھی جو میں نے آپ کو عرض کی. پھر ایکسرسائز جو ہے نا یہ سافٹ انداز میں کریں. میں ایک جنرل, ہم نے کون سا پروفیشنل طور پر کوئی جا کر مقابلوں میں حصہ لینا ہے اور جناب یہ بنانا ہے, یہ بنانا ہے تو یہ بنانا ہے تو وی چاہیے, اور جناب یہ آرمس چاہیے تو شولڈر چاہیے تو ٹرائسپ چاہیے وغیرہ وغیرہ, ونگس یوں ہونے چاہیے. یہ جنرل عام ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ چیزیں, ایک پروفیشنل اور یہ جو وہ کرتے ہیں ان کا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. ایک جنرل فیملی, ایک گھر کے اندر ایک انڈور ایکسرسائز پیٹرن پر میں ڈسکس کر رہا ہوں. تو اس میں لائٹ ایکسرسائز کرنے کی عادت پیدا کریں, چاہے وہ ہاتھ کے تعلق سے ہو, شولڈر کے تعلق سے ہو, یا پیٹ کے تعلق سے ہو, پاؤں کے تعلق سے ہو, گھٹنوں کے تعلق سے ہو, بیک کے تعلق سے ہو, اس طرح کی گردن کے تعلق سے ہو. تو بہت ساری چیزوں کے الگ الگ ایکسرسائز ہوتی ہیں, کچھ لیٹ کر ہوتی ہیں, کچھ کھڑے کھڑے ہوتی ہیں, تو کچھ بیٹھ کر مطلب کہ ہو سکتی ہیں. تو اس کے لیے ایک تو کسی ماہر سے مشورہ کر لیا جائے کہ میں کون کون سی ایکسرسائز کر سکتا ہوں اور کس ایکسرسائز کے کیا فائدے ہوتے ہیں, کیونکہ عموماً ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسرسائز کا یہ فائدہ ہے, لیکن اس کی ڈائریکشنس ہمیں نہیں پتہ ہوتی کہ پاؤں کہاں رکھنے ہیں, تو ہاتھ کہاں رکھنے ہیں, تو پاؤں سیدھے ہونے چاہیے کہ گردن کیسی ہونی چاہیے. تو اس کا نقصان نہیں ہوتا, بعضوں کے پٹھے کھینچ جاتے ہیں, مسل پل ہو جاتا ہے, نسیں بعضوں کا کھینچ جاتی ہیں, اور پھر بہت تکلیف کا معاملہ بھی سامنے آ جاتا ہے. تو یہ میں نے کچھ احتیاطی آپ کو بیان کی ہیں. اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی آپ ایکسرسائز کریں گے نا, پہلے دن تو آپ کو جو جتنی کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو وہ درد نہیں کرے گی, مگر چونکہ آپ نے پہلے دن جو کچھ کیا, اگلے دن وہ پھر چیزیں جو ہے نا وہ, کیونکہ اب اس کو وہ کھلی ہیں یا جو بھی مطلب کہ سٹریس ہوا ہے, تو وہ پین کی صورت میں آئے گا, درد کی صورت میں آئے گا. تو نمبر ون کہ ایکسرسائز لائٹ کریں. اس کے بعد بھی جب آپ شروع میں کریں گے ایک دن دو دن تین دن, تو آپ کو ہلکا ہلکا سا پین فیل ہوگا, پاؤں میں پین فیل ہوگا, یا جہاں جہاں آپ نے ایکسرسائز کی ہوگی آپ کو ایک درد فیل ہوگا. تو ایکسرسائز نہ چھوڑیں, وہ ایکسرسائز جو آپ کو ریکمنڈیڈ ہے یہ یاد رکھیے گا, ریکمنڈیڈ ایکسرسائز کریں, جو آپ کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ابھی ایکسرسائز یو کین ڈو اٹ, کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ کو الاؤ ہے یہ ایکسرسائز کرنا. ہر ایک کو ہر ایکسرسائز الاؤ نہیں ہوتی, یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ سمجھے کہ ایک بہت بہت سارے ٹاپکس کو ایک میں کنکلوڈ کر کے آپ کو میں دے رہا ہوں. تو لیکن جب بھی آپ اپنی لائٹ ایکسرسائز بھی کریں گے تو تھوڑا تھوڑا سا شروع شروع میں آپ کو پین ہوگا, لیکن یہ اگر آپ نے اس کو کنٹینیو کیا تو انشاءاللہ یہ دو تین دن میں یہ پین جو ہے نا وہ ریلیز ہو جائے گا, اور آپ کو پھر وہ ایکسرسائز جو ہے نا وہ پرابلم نہیں کریں گے. لیکن اب ہفتہ دس دن کے بعد چھوڑ دیں گے, پھر آپ کو ایک مہینے کے بعد جوش آئے گا کہ نہیں یار ایکسرسائز کرنی چاہیے, تو پھر تین چار دن درد کے لیے تیار رہیے گا. پھر آپ ہفتہ دس دن کے بعد چھوڑ دیں گے, پھر آپ کو مہینے دو مہینے کا جوش آئے گا کہ نہیں یار کچھ کرنا چاہیے, تو پھر آپ دو چار دن درد کے لیے تیار رہیے گا. تو یہ جو جیسے ڈاکٹر وغیرہ اور پروفیشنلس لوگ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایٹ لیسٹ روز اپنی فزیکلی فٹنس کو ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ دے دیجیے اپنی فزیکلی فٹنس کو, اس میں آپ کی واکنگ بھی آ جائے گی, کچھ ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز بھی آپ کی آئے جائے گی. تو انڈور ایکسرسائز کی بہت ساری صورتیں, میں انڈور ایکسرسائز کو ریکمینڈ کرتا ہوں, میری یہ میری پرسنل تھاٹ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کر لیں گے. ایک بندہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کی روٹین بننی چاہیے, جب روٹین بن جاتی ہے نا تو پھر ہو جاتا ہے. مطلب جیسے کھا کر فوراً ایکسرسائز نہیں کی جاتی, تو اس کے ایک ٹائمنگ سیٹ کر لیں. مثال کے طور پر آپ اٹھنے کے بعد, منہ ہاتھ دھونے کے بعد, جیسے کہ آٹھ, آپ کو 9 بجے آفس کے لیے نکلنا ہے, تو آپ 8 بجے اٹھ جائیے, 7:30 بجے اٹھ جائیے. فجر پڑھ کے جب تھوڑا بہت سوتا ہے بندہ, پھر تھوڑا اٹھ جائیے, تو وہ آدھا گھنٹہ اپنی انڈور ایکسرسائز کی چیزیں کی جا سکتی ہیں. اور یہ اتنی ڈیٹیل ہے اس کے اندر, انڈور ایکسرسائز کے اتنی ڈیٹیل ہے کہ مت پوچھے بات. تو میں نے آپ کو کچھ اپنے پروفیشنل سے میں نے کچھ سیکھا اور سمجھا بھی ہے, اور کچھ اپنے مشاہدے اور اپنے تجربات بھی اس میں نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں نے جو اس وقت آپ سے ڈسکس کی ہے, یہ یوں سمجھے کہ اس میں کسی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, کوئی آپ کو ڈمپل ومپل کی ضرورت نہیں ہے, جو میں نے بھی آپ کو جو بتایا ہے, کسی چیز کی مطلب سامان کی ضرورت نہیں ہے. یہ پرسنلی آپ کوئی کسی قسم کا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس وقت دینے کی ضرورت ہے. اور وقت دیں, واکنگ کریں. واکنگ کے لیے کسی ایسی جگہ بھلے جب جا سکتے تو جائیں جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں واکنگ ہو بھی جائے گی اور میں گناہوں سے بھی بچا رہوں گا. تو یہ ہے کہ جتنا پیدل چلیں گے, ویسے 45 منٹس پیدل چلنے کو ایک بہت زبردست, اس کو مطلب اچھی واکنگ کہتے ہیں. 15 منٹ آپ نارمل قدم سے چلیں, 15 منٹ تیز قدم سے چلیں, پھر 15 منٹ نارمل قدم سے چلیں. آپ کو لگے کہ آپ کو تھکن لگی ہے اور آپ کا پسینہ نکلا ہے, تو یہ آپ کا ایک رزلٹ نکلتا ہے نا, یہ رزلٹ آیا ہے. تو یہ بہت ہی اچھی, مطلب کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹینڈرڈ قسم کی چیز ہے 45 منٹس. لیکن ہر ایک کو دنیا میں یہ میسر ہو یہ ضروری نہیں ہے. تو گھر کے اندر کوئی جیسا ہلکا بلکا سا انتظام کر لیں, یا کوئی اور آپ ایسا جگہ لے لیں جہاں واکنگ کر سکیں, نکل جائیں پیدل آدھا پونا گھنٹہ, 5-10 کلومیٹر آنا جانا کر لیں. تو یہ بھی کچھ اوراد و وظائف اپنے ساتھ لے لیں کہ جناب یہ آؤں گا جاؤں گا تو اتنے بھی میرے سارے وظیفے بھی اوراد و وظائف بھی پورے ہو جائیں گے. کچھ میسیجز ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے میسیجز نپٹا لیتا ہے بندہ, تو یہ لے لے کچھ کام کی چیزیں بھی, تو ہو جاتا ہے الحمدللہ. اوراد و وظائف میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پڑھنے کا, درود پاک پڑھنے کا بھی موقع مل جائے گا. تو یہ کچھ چیزیں میں نے مجموعی طور پر عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اور کوئی اس میں کوئی کمزوری بات غلط رہ گئی تو؟
نہیں, بالکل صحیح آپ نے فرمایا ہے اس کے اندر. بس ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں جو بیسیکلی مسٹیک کی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایکسرسائز اگر فرض کرے کوئی ڈاکٹر یا کوئی بھی مشورہ دے رہا ہوتا ہے, ہم فرسٹ آف آل فوراً وہ ایکسرسائز کر دیتے ہیں, وارم اپ نہیں کرتے اپنے آپ کو. جیسے آپ نے کہا کہ شروع میں ہلکا ہاتھ رکھیں, تو دیکھیں وارم اپ باڈی کو کر لیتے ہیں تو پھر شاید آپ کو اس تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جب آپ ڈائریکٹلی ایک ہیوی ایکسرسائز پہ چلے جاتے ہیں. باقی تو آپ نے مفت
بدن کو ایکسرسائز کے لیے تیار کرنا پڑتا.
جی بالکل, وارم اپ کر لیتے ہیں.
اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا.